بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قابل احترام علماء کرام اور قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قوموں پر مختلف حالات آتے ہیں اور قوموں کی تربیت دو طرح سے ہوتی ہے، حالات بھیج کر اور ان حالات کے مطابق میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی ہدایات دے کر. ہدایات ہوں اور حالات نہ ہوں تو ہدایات سمجھ بھی نہیں آتی، ان کی قدر بھی نہیں ہوتی، ان پر عمل کرنے کا تو سوال نہیں کیا ہوتا. اور حالات ہوں اور ہدایات نہ ہوں تو خوف ہوتا ہے، شبہات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. صحابہ کرام پر حالات آئے تھے اور اس سے بہت سخت آئے تھے جتنے ہم پر آ رہے ہیں، لیکن ایک فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان کہ وہ حالات ان پر آتے جاتے تھے اور انہی حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہدایات بھی آتی تھی. ہمارا حال یہ ہے کہ وہ ہدایات آج اسی طرح موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان ہدایات پر غور کرنے کا. ہم نے توجہ نہیں کی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں جتنا ہم روزنامہ اخبار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی کم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری حیرانی، پریشانی، الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور دور دور تک کوئی جواب دینے والا ملتا ہے. جس امت کے ایک ایک فرد کو مکمل جواب ہونا چاہیے، وہ امت پوری کی پوری مجسم سوال بنی ہوئی ہے. جس امت کے ذریعے انسانوں کو ہر سوال کا جواب ملنا چاہیے، فکر کی بات ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے، مگر فکر کی بات ضرور ہے اور کچھ نہ کچھ تجدید کی بات ضرور ہے کہ آج اسی امت کے حساس نوجوان، اسی امت کے سوچنے والے، اسی امت کے جوان مرد لوگ آج خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے. اور اس کی بس ایک بہت بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس کتاب میں ان سارے سوالوں کا جواب ہے، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس کتاب کی تلاوت کر لیتے ہیں مگر اس کتاب پر غور نہیں کرتے. ورنہ حالات تو ابھی ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں آئے ہیں، اتنے ہی حالات میں اگر ہم چیخ اٹھیں گے تو آگے آنے والے حالات کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم میں سے کسی کے پیٹ پر پتھر بنا؟ کیا ہم میں سے کسی کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہ جلنے کی نوبت آئی؟ ہمارے کھانے پینے، ہمارے ماکولات و مشروبات، ہمارے رہنے سہنے کا معیار، ہماری سواریاں، ہمارے کمیونیکیشن کے ذرائع، ہمارے ہنسنے اور خاموش رہنے کا تناسب، ابھی تو اگر جلدی اور خود سے ہم نے نہ سنبھالا تو اللہ کے پاس سنبھالنے کی بہت سے طریقے ہیں۔ ہم الزام اپنے اوپر دینے کے بجائے اللہ نہ کرے اب اللہ کو دینے لگے، ہم طرح طرح کے سوالات کرنے لگے ہیں کہ یہ آخر ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سب سے زیادہ آپ کی عبادت کرنے والے، ہم سب سے زیادہ آپ کو یاد کرنے والے، ہم سب سے زیادہ بے حیائیوں سے بچنے والے، ہم سب سے زیادہ قوموں پر ظلم نہ کرنے والے، اور اس کے بعد ایسی قومیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں جن کے یہ عقائد، جن کے یہ خیالات، جن کا یہ کردار، قریب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں احتجاج کرنے لگے، قریب ہے کہ ہماری گستاخی حد سے آگے بڑھ جائے۔ مہینوں ہو جاتے ہیں بلکہ سالوں، ایسا کوئی شخص نہیں ملتا، اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو، لیکن ایسا کوئی شخص نہیں ملتا جو ان حالات کا کے اسباب اور ان سے نکلنے کے طریقے کو لے کر قرآن مجید کے ساتھ بیٹھے، غور کرے قرآن مجید پر۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید میں تذکرہ نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید ہم کو واضح رہنمائی نہ دے دے کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ، اس کا حل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اس ایمان کو تازہ کریں کہ جس رب اور الہ وحدہ لا شریک پر اللہ نے ہم کو ایمان لانے کی توفیق دی ہے، وہ نہ بے خبر ہے، نہ بے خبر تھا، نہ بے خبر ہے اور نہ بے خبر ہوگا، وہ نہ بے رحم تھا، نہ بے رحم ہے اور نہ آئندہ بے رحم ہوگا، اور نہ وہ بے بس تھا، نہ وہ آج بے بس ہے، نہ وہ کل بے بس ہوگا۔ قدرت، اس کی قدرت کا تو حال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اپنے پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے، وہ کرنے دے رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں کچھ لوگ، اگر وہ کرنے نہ دینا چاہے تو اس کی جو قدرت پہلے تھی وہی آج بھی ہے، جو قدرت موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں تھی، جو ابراہیم اور نمرود کے زمانے میں تھی، جو قدرت قوم عاد کے زمانے میں تھی، جو قدرت قوم ثمود کے بارے زمانے میں تھی، جو قدرت قوم شعیب کے زمانے میں تھی، جو قدرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، جو قدرت غزوہ بدر کے دن تھی، جو طاقت میدان احد میں تھی، جو طاقت غزوہ تبوک کے درمیان تھی، جو طاقت پورے مکی اور مدنی دور میں تھی، جو طاقت فتح مکہ کے دن تھی، جو طاقت فتح بیت المقدس کے دن تھی، اس کی جو قدرت دور خلافت راشدہ میں تھی، اس کی جو قدرت دور نبوت محمدی میں تھی، حلف بخدا اس کی وہی قدرت آج بھی موجود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو۔ لیکن اس نے اس قدرت کا ظہور کب کیا تھا، یہ ہے سوال۔ کیا قدرت کا ظہور پہلے ہی دن اعلان نبوت کے بعد ہو گیا تھا؟ کس طرح سے امت کو اس قابل بنایا تھا کہ اس پر جب مدد آئے تو وہ امت فتح کے نشے میں مبتلا نہ ہو. کاش کے اس جملے پر غور کریں لوگ. انسان کو اگر شروع ہی میں کامیابی مل جائے, اس کی کوششوں کو ناکام بنائے بغیر, اس کے راستے کو کھوٹا کیے بغیر, اس کو غم اور محرومی کے احساس سے دلارے بغیر, اس کو اپنی بے بسی کے بار بار تجربہ کرائے بغیر, اس کی اپنی بے کسی کا بار بار تجربہ کرائے بغیر, تو وہ کامیابیوں کے بعد مغرور ہو جاتا ہے. وہ پھر کامیابی کا کریڈٹ اپنے سر لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں بڑا ذہین آدمی ہوں, میں بہت سمجھدار ہوں, میں بہت چالاک ہوں, میری پلاننگ بہت زبردست ہے, میرے اپروچز بہت اچھے ہیں, میرے سورسز بہت اسٹرانگ ہیں, اور میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں, اور میں تو راستوں کو پہچانتا ہوں, اور یہ سب تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا, ہو گیا. لیکن جب وہ ان راستوں سے گزارا جاتا ہے جن راستوں سے گزارے گئے تھے سیدنا محمد رسول اللہ, جن راستوں سے گزاری گئی تھی فاطمہ اور سمیہ, جن راستوں سے گزارے گئے تھے حسن اور حسین, خباب اور خبیب, عمار اور یاسر, طلحہ, عمیر, ابی بن کعب, ابو بکر و عمر, عثمان و علی, جن راستوں سے یہ گزارے گئے تھے, کبھی چھپ رہے ہیں, کبھی حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں, کبھی کوئی پکڑا جا رہا ہے, کبھی کوئی جلایا جا رہا ہے, کبھی کوئی ستایا جا رہا ہے, دعائیں کر رہے ہیں اور قبولیت کے آثار نہیں ظاہر ہو رہے. کون دعا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے کہ جس کی دعا ابھی ہم نے قرآن مجید میں ایک تلاوت میں سنی, رونگٹے کھڑے ہو گئے اس آیت کو سن کر, اللہ قاری صاحب کو جزائے خیر دے, قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. صرف اتنی سی بات کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تب تک آپ اپنے معمول کے مطابق بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف رخ کیے رہے, اس لیے کہ وہاں سے بہت آسان تھا. آپ جب اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ آپ کے سامنے ہو اور نارتھ کی طرف آپ کا رخ ہو تو اس میں بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا. لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں آ گئے تو اب رخ پلٹ گیا. اب اگر آپ کو کعبے کی طرف رخ کرنا ہے تو آپ کو رخ کرنا ہے ساؤتھ کی طرف, اور بیت المقدس کی طرف اگر آپ کو رخ کرنا ہے تو آپ کو رخ کرنا ہے نارتھ کی طرف. اب دونوں میں سے ایک کو آپ کو چوز کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ کے لیے بڑی مشکل پیش آئی. آپ کا جو قلبی رجحان تھا, آپ کا جو اندر سے روح روح پکارتی تھی, وہ خانہ کعبہ کو یاد کرتی تھی, وہ اس کی طرف رخ کرنے کے لیے آپ بے چین تھے. آپ ابراہیم اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور آپ اس خانہ کعبہ سے روتے بلکتے ہوئے ہجرت کر کے آئے تھے. لیکن حکم خدا کا کیا تھا؟ جب تک میں پچھلے نبی کی شریعت خود نہ بدلوں تب تک تم کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں. تو پچھلے نبی کی شریعت کا مطابق آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنا تھا. مکہ مدینہ کے یہود و نصارہ کی دلجوئی کے لیے بھی آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنا تھا. چنانچہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ تو کر لیا, لیکن طلب کا عجب عالم تھا, عجیب طلب کا عالم تھا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہو کہ کب آئے گا وہ حکم, کب جبریل آئیں گے وہی لے کر قبلے کی تبدیلی کا. یعنی ایک 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 حکم اتروانے کے لیے محمد رسول اللہ کو اتنا تلپایا گیا کہ بار بار آپ بے چین ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگیں. اگر ایک معمولی شرعی حکم کے لیے, اور شریعت کا کوئی حکم معمولی نہیں ہوتا, اگر اس کے لیے محمد رسول اللہ کو انتظار کروایا گیا تو گنہگار امت کو شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے انتظار نہیں کروائے گا؟ کن حالات سے گزرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ فتح پہلے دن نہیں آ گئی تھی. کن حالات سے گزارے گئے؟ اگر ان حالات کی تفصیل بیان کی جائے گی تو وہ اصل سبق بیان کرنا رہ جائے گا, صرف اشارے کافی سمجھتا ہوں. الحمدللہ یہ سارا مجمع وہ ہے جو اللہ کے دین کی محنت کی مختلف شکلوں سے جڑا ہوا ہے, علماء کرام اور اکابر سے فیضیاب ہوتا ہے, اس لیے اس کے لیے اشارے کافی ہیں انشاءاللہ. کتنا انتظار کروایا گیا, اور وہ انتظار کے درجے, ایک انتظار تھا اللہ کے رسول کا، ایک ظرف تھا ان کا، ایک قوت برداشت تھی ان کی، ایک انتظار کا حوصلہ تھا ان کا، ایک سطح تھی ان کے صبر کی قوت کی، اور ایک تھی صحابہ کرام. جب صحابہ کرام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وقت آیا تھا ایسا کہ صحابہ کرام کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ روز نئے نئے ظلم ہو رہے ہیں، جو بے گناہی کے باوجود یہ ظالم طاقتیں طرح طرح سے ظلم کر رہی ہیں. یہ بوڑھی عورتوں کو نہیں چھوڑ رہی، یہ غریب کنواری باندیوں کو نہیں چھوڑ رہی ظالم طاقتیں. کیا بگاڑا تھا انیزہ اور لبینہ، دو باندیوں نے جنہیں چھپ کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا ان کے مالک نے، تو دونوں کو خنجر سے ذبح کر دیا تھا. کیا بگاڑا تھا عثمان ابن مظعون نے، اس غریب صحابی نے جسے چٹائی میں لپیٹ کر جلا دیا گیا تھا. جب یہ مظالم آخری انتہا کو پہنچ گئے، وہ یمن سے آیا ہوا خاندان، وہ بوڑھی سمیہ، ان کے شوہر یاسر، ان کا بیٹا عمار، ایک کے بعد ایک کر کے سخت تکلیفیں گزار رہے ہیں، اور وہ حالت یہ کہ حضور ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، بات نہیں کر سکتے، جلاد سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو مارا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں ننگے بدن پہ، جلایا جا رہا ہے ان کا بدن، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ. اے یاسر کا خاندان، بس انتظار کرو، صبر کرو، جنت میں ملاقات ہوگی. جب اتنا ظلم کا انتہا گزر گئی تو آئے اور آ کر کہا، بعض صحابہ ایک جماعت لے کر آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، کب آئے گی مدد؟ اللہ کب آئے گی مدد؟ اے اللہ کے رسول، اب تو بالکل برداشت سے باہر ہو گئی بات. اللہ کے رسول تھکے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے تھے، ایک دم سے تکیہ چھوڑا اور کہنے لگے، لیکنکم قوم تستعجلون، بڑے جلباز لوگ ہو تم. اللہ اکبر، بڑے جلباز لوگ ہو تم، میں سے پچھلی قوموں میں پچھلے نبیوں کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ جانتے ہو کیا کیا گیا؟ لائن لگا کر کھڑا کر دیے جاتے تھے لوگ، اور ایک ایک کر کے آری سر کے اوپر رکھ کر چلا کر جسم کے دو ٹکڑے ہوتے تھے، باپ بیٹا بھتیجا چچا سب ساتھ، یہ سب ہوتا تھا. ابھی پوری پوری فیملی کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ تو نہیں ہو رہا، اور پھر بھی تم کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سلام ہو ان صحابہ پر جنہوں نے محمد رسول اللہ کی اس بات پر استغفار کرتے ہوئے واپس لوٹے. اے اللہ کے رسول، دعا کر دیجئے اللہ ہماری اس جذبازی کو معاف فرمائے. اللہ کی طرف سے میرے بزرگوں، امت کو امت بنانے کے کچھ طور طریقے ہیں، اس کو سجانے اور سنوارنے کے طریقے ہیں، اس امت کو حسین و جمیل بنانے کے طریقے اللہ کے بالکل نرالے ہیں. یہ امت حالات سے گزاری جاتی ہے، اس امت کی ہمت کا امتحان لیا جاتا ہے، اس امت کی سخاوت کا امتحان لیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی کمائی کو اپنے عیش پر خرچ کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی کمائی کو بیواؤں اور یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، زخمیوں، مریضوں، معذوروں اور اپاہجوں پر خرچ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی کمائی کو انسانیت تک سچائی کا پیغام پہنچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. حالات جب تک نہیں آئیں گے، امت فتح کے لائق نہیں بنے گی، امت کامیابی کے لائق نہیں بنے گی. یا جب کورس ہے، کسی کو اگر یہ کورس پسند نہ ہو تو امت سے اپنا نام کٹا لے، لیکن اللہ امت کی تربیت کا طریقہ بدلنے کے لیے نہ پہلے راضی تھا، نہ آج راضی ہے، نہ کل راضی. جو اس مدرسے میں داخل ہوگا وہ اس مدرسے کے نصاب کو پڑھے گا، اس کو مدرسے کا امتحان دینا ہوگا. یہ تو امتحان ہے محمد رسول اللہ کے امتیوں کا، یہ تو جو محمد رسول اللہ کا جتنا سچا امتی ہے اتنا ہی سخت امتحان اس کو اس دنیا میں دینا ہے. میرے بھائیوں، بنیادی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم اندر سے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بھی رہیں اور جنت الفردوس میں بھی بے حساب و کتاب پہنچیں، یہ ہے ہماری تمنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ جاتوا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر ان حالات کے آئے ہوئے جو تم سے پچھلی قوموں پر آئے تھے؟ کیا آئے تھے ان پر حالات؟ البأساء والضراء، بیماریاں بھی آئی تھیں، جنگیں بھی مسلط کی گئیں، طرح طرح کی بدمنی کے خوف کے حالات آئے، طرح طرح کی دہشت گردیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا. وہ زلزلوا، اور قصہ مختصر یہ کہ وہ ہلا دیے گئے بالکل، اور ان کی زبان سے یہ سوال نکلنے لگا، اور کسی زبان سے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ اس وقت کے پیغمبروں کی زبان سے اور پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ایمان والوں کی زبان سے یہ سوال نکلنے لگا کہ متى نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ جب وقت پیغمبر تشریف اٹھتے تھے تب جواب آتا تھا الا ان نصر اللہ قریب. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، تصویر کا پرانی رخ دیکھنے کی ہم لوگ کوشش کریں. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ تصویر کا صرف اخباری رخ ہم سب کے سامنے آ رہا ہے. قرآن مجید نے منافقین کی ایک خاص ادا بتائی. مدینے میں ایک سیکشن تھا، اور کوئی کہنا چاہے تو کہے کہ ایک گروپ تھا جو جس کا کام یہ تھا خبروں کو پھیلانا. قرآن مجید نے ایک زمانے کے بعد ایک وقت آیا کہ صحابہ کو وارن کیا کہ ان سے ذرا ہوشیار رہے. کیا کہا؟ الذين اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الله والى اولي الامر منهم ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. اس گروپ کا کام یہ ہے مدینہ میں، یہ گروپ ہے کہ کوئی بھی خبر ہوتی ہے، وہ امر کی ہو یا ذرا خوف کی ہو، اسے پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ کوئی بھی اطلاع ان کے پاس آتی تو اس اطلاع کو پہلے کس کے پاس لے جاتے؟ رسول اللہ کے پاس. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اللہ کے رسول کے وہ ساتھی جو سوجھ بوجھ والے تھے، جو گہری نظر گہری فہم والے تھے، جو قرآن کو سمجھتے تھے، ان کے حالات پر نظر، ان تک اس خبر کو پہنچاتے تاکہ وہ بہتر طریقے پر اس خبر کی اصل جوہر نکال کر، اس سے عطر نکال کر، استنباط کر کے وہ سمجھتے کہ اس خبر کو کیا اشارہ ہے. میری اشارے کو سمجھیں آپ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آج کی مشکل کیا ہے؟ آج کی مشکل یہ ہے کہ پوری دنیا ساری بلائنڈلی یقین کر رہی ہے، ہم اور آپ سب اسی سے متاثر ہو رہے ہیں جو میڈیا جو پھیلا رہا ہے. میڈیا وہ مکرو کو تو پھیلا سکتا ہے، لیکن وہ مکر اللہ کو کیا جانے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ كَيْدًا کی کچھ خبریں لے آتے ہو تم، لیکن وہ عقید و قیدن کی خبریں تم قیامت تک نہیں ڈھونڈ پاؤ. اور اس لیے تمہیں کرنا کیا ہے؟ فَمَحْقِلِ الْكَافِرِينَ أمدلهم رويدا. یہ تمنا کرنا کہ راستے میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی، یہ بالکل عجیب تمنا ہے. یہ بات کہ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں، بڑی سائنس ٹیکنالوجی کے اسباب سے مسلح، اور دنیا کی تمام مادی طاقتیں، طاقتوں کے خزانوں کے مالک، کیا حال ہے ان کا اس وقت؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خوف میں ہیں؟ اگر آپ کو ان کے خوف کا حال معلوم ہو جائے تو آپ ایک میسج بھیجیں ہمدردی کا، کہ ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، ایک رات کا آپ اطمینان سے سو جائیں. آپ کو بالکل اندازہ نہیں ان کا کیا حال ہے. انہم یعلمون کما تعلمون، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم سمجھتے ہو کہ تم کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تم کو ادھر کے احساسات نہیں ہیں تم کو کچھ، اور معاملہ کچھ اور ہے، ان تکلیفیں ان کو بھی پہنچ رہی ہیں، تکلیفیں تم کو بھی پہنچ رہی ہیں، لیکن تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. اس تکلیفوں کے بعد تم کو جو کچھ ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی ان بیچاروں کو کوئی امید نہیں. تو مزے میں کون ہو، مطمئن کس کو ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ سہولت کے راستے پر جینے کی نیت کیے ہوئے تھے، اور زحمت کا راستہ جو آیا ہے تو ذرا ایڈجسٹ کرنے میں دقت پیش آ رہی، بس اتنی سی بات ہے. یو کے کی سڑکوں پر چل رہے تھے، اچانک چلے گئے جماعت میں ہندوستان، تو ظاہر ہے کہ دھکے تو لگیں گے، سڑکیں بھی خراب، کاریں بھی خراب، بجلی بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے. ہم لوگوں کو بجلی کے جانے پر تعجب نہیں ہوتا، بجلی کے آنے پر تعجب ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ جس کے گھر میں 24 گھنٹے بجلی آئے اور 24 گھنٹے ٹھیک ٹیلی فون کام کرے، اس پر ایک قربانی واجب. تو لوگ ڈر گئے کہ مولانا اتنا سخت فتویٰ مت دیجیے. میں نے کہا ڈرو مت، انشاءاللہ ہماری تمہاری نسل میں ایسے 24 گھنٹے آئیں گے ہی. اسی بھروسے پر یہ فتویٰ دے رہا ہوں. آئے گا ہی نہیں وہ دن جس میں تم کو ایک مرغی کی جو قربانی کرنی پڑتی. بات صرف یہ ہے کہ سہولت سے زندگی گزارنے کی نیت کیے ہوئے تھے، عظیمت والی زندگی گزارنے کی نیت ہی نہیں کی تھی، قربانی والی زندگی گزارنے کی نیت ہی نہیں کی تھی، جد و جہد اور جہاد اور مجاہدے والی زندگی گزارنے کی نیت ہی نہیں کی تھی، سنجیدہ مقاصد کے لیے اپنی تمناؤں اور خواہشات کو تھوڑا مؤخر کر دینے کی نیت نہیں کی تھی. اب یا تو اختیاری طور پر ہم نیت کر لیں، یا اللہ ہم سے جبرن نیت کروا سکتا ہے. زندگی کی ترتیب کو دوستو بدلنا ہوگا. یہ عمر، یہ وقت، یہ جوانی، یہ وسائل، یہ صلاحیتیں، یہ پیسہ، یہ آمدنی، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف زندگی کو انجوائے کریں، یہ اس لیے ہے کہ ایک دولت جو تقسیم ہوئی تھی محمد رسول اللہ اور ان کے گھر والوں اور صحابہ اور صحابیات کی قربانیوں کے طفیل، وہ دولت دنیا کو پھر سے مل جائے. وہ دولت ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کا تحفہ ہے اپنے سب بندوں کے. وہ دولت کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کی وہ پاکیزہ تحریر ہے، جس کو جدھر سے دیکھو اس کے حسن و جمال کے نت نئے روپ نظر آئے. گھر کے اندر کی تحریر حسین و جمیل، گھر کے باہر کی تحریر نہایت صاف و پاکیزہ، مسجد کے اندر کا ماحول نہایت روحانی، بازاروں کا ماحول نہایت ہمدردانہ، نہایت ایماندارانہ. ایک صحابی بیٹھے ہوئے دکان لگائے بیٹھے ہیں شام کے شہر حمص میں، اور ایک کسٹمر آتا ہے ان کے یہاں، اور وہ کسٹمر مسلمان نہیں ہے بلکہ کرسچن ہے، اور وہ آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے یہاں کیا جو ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں جو ہے، لیکن ہمارا ایک مشورہ ہے، سامنے جو دکاندار ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس صبح سے اب تک کوئی گاہک نہیں آیا، میرے پاس آ چکا ہے، میرے اب بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے خریدنے کے بجائے آپ اس دکان سے خریدیں. وہ شخص جاتا ہے اس دکان سے اور جو خرید کر واپس آتا ہے اور پھر آ کر یہاں کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہ دکاندار پوچھتے ہیں صحابی کہ بھائی اب کیا بات ہے، آپ کو جو نہیں ملتا نہیں وہ تو مل گئی، پھر کیا لینا ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے بڑی سادگی اور معصومیت سے کہ جو وہاں سے لے آیا ہوں آپ سے مجھے ایمان لینا ہے، مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ دکاندار کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی، اتنی آسانی سے، ذرا سوچ سمجھ لو بھائی. تو جواب سنیے اس کا، وہ جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ جلدی نہیں کر رہا ہوں، میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے ایک معمولی تاجر کے اخلاق کا یہ حال ہے، اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق اور ہمدردی کا حال ہو. اسلام ایک حسین تحفہ ہے. اسلام کسی دنیا کی کسی قوم پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام کسی کے آبرو لینے کے لیے نہیں آیا، اسلام سے زیادہ انسانی حقوق کی حفاظت کرنے کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے فاتح بن کر وہاں گئے ہوئے ہیں اور ایک چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے مجلس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. چرچ میں بڑے بڑے بشپ اور پادری اور جو لوگ بھی ہوں گے کارڈینلس اور بڑے بڑے عہدے دار سب بیٹھے ہوں. وقت آیا نماز کا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت عمر سے کہ نماز کہاں پڑھنی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ باہر انتظام کرو, باہر نماز پڑھو. تو ان پادریوں نے کہا کہ نہیں آپ یہیں نماز پڑھ لیجیے, ہم لوگ ہٹے جاتے ہیں آپ یہیں پڑھ لیجیے. حضرت عمر نے کہا نہیں باہر ہی پڑھیں. پھر ان لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ شاید یہ جو یہاں پر حضرت مریم کی مورتی لگی ہے اس وجہ سے آپ اوائڈ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ کپڑا ڈالے دیتے ہیں یا دوسری طرف چلے چلیے, وہ یہیں نماز پڑھ لیجیے. ادھر سے یہ اصرار ہے کہ یہاں نماز پڑھیے اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم باہر پڑھیں گے. اور اب وجہ بتاتے ہیں, وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان بعد میں یہ کہیں گے کہ ہمارے امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی تھی اس لیے اس کو مسجد میں کنورٹ ہونا چاہیے, اور ہم نے اور اللہ کے رسول نے حکم یہ دیا ہے کہ جتنے علاقوں میں ہم معاہدے کے ساتھ داخل ہوں گے وہاں کسی بھی پلیس آف ورشپ کو بدلا نہیں جا سکتا قیامت تک, جو جیسی ہے چرچ ویسے ہی رہے گا, اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا, میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہے اسلام. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا اگر اسلام کو غلط سمجھ رہی ہے تو کیا ہمارے اندر یہ اعتراض کرنے کی جرت ہے کہ ہم بھی اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے دلوں میں بھی وہ جذبات کم ہیں جو محمد رسول اللہ کے دل میں تھے, اور وہ جذبات زیادہ ہیں جو محمد رسول اللہ کے دشمنوں کے دل میں تھے. بہت سخت بات ہے جو میں نے کہی, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ غلط ہو, لیکن گمان ابھی تک یہی ہے کہ یہ میری بات غلط نہیں. اللہ کے رسول کسی کی تباہی اور بربادی کی تمنا نہیں رکھتے تھے. اللہ کے رسول کسی کی لاش کو دیکھ کر مدا خوش نہیں ہوتے تھے, کسی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے. وہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے تڑپ پوری بستی کو ہلاک کر دینے کے لیے آئے ہوئے فرشتوں کو اللہ کی خوشامد کر کے واپس کر دیا. کیا دنیا میں کسی مسلمان کو اتنا ستایا گیا ہے جتنا کہ اللہ کے حبیب رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے میدان میں ستایا گیا ہے؟ دنیا میں کوئی آدمی جسے اتنا تورسر کیا گیا ہو؟ ایسا معصوم, ایسا خیر خواہ, ایسا غریبوں کا مسیحا کیا بگاڑا تھا ایک طائف کے لوگوں محمد ابن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو تمہارے پاس اس امید سے آئے تھے کہ تمہارا رشتہ ہے ان سے. جس عورت کا دودھ پیا تھا بچپن میں انہوں نے, وہ طائف کی رہنے والی تھی, وہ اس امید سے آئے تھے کہ شاید تم اس رشتے کا خیال کر لو, تم میں سے کوئی ان کے ماموں ہو گئے, کوئی ماموزاد بھائی ہو گئے, کوئی پھوپھا ہو گئے, کوئی خالو ہو گئے, اس عورت کے رشتے سے تمہارے یہ سب رشتے لگتے تھے. اور شروع کیا تم نے؟ شکایت کے طور پر نہیں, اطلاع کے طور پر. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے توریدنے پر کہا تھا کہ زندگی میں اتنا مجھے کبھی ستایا نہیں گیا جتنا کہ طائف میں ستایا گیا, جبکہ آپ کے لیے تو ہر صبح نئی آزمائش لے کر آتی تھی. لیکن کیا جذبات تھے آپ کے دل کے کہ جب یہ منظر, یہ کیفیت ہوئی اور فرشتوں میں کھلبلی مچی ہوگی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے نزول کی ایک خاص ترتیب لکھی ہے, میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا کہ ملئے اعلیٰ میں کیا ہوتا ہے, پھر ملئے ادنا میں کیا ہوتا ہے, پھر ملئے سافل میں کیا ہوتا ہے, زمین پر کیسے فیصلے اترتے ہیں, کیا ہے وہ. لیکن اہل علم کے لیے اتنا اشارہ شاید کافی ہو کہ فرشتوں میں کھلبلی مچی ہوگی اور فرشتوں نے شاید اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ کب تک اپنے حبیب کو آپ تکلیفوں میں مبتلا رکھیں گے, کب ہم کو اجازت دیں گے آپ کی یوں ہی طاقت استعمال کر کے ان ظالموں کو تباہ کر دیں, ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس وقت عجب حکمت اختیار کرتے ہوئے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, اور مار ڈالو, تباہ کر دو بس دونوں پہاڑوں کے درمیان ان سب لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا. مگر ایک کام خیال رکھنا, کارروائی شروع کرنے سے پہلے ذرا محمد سے خود بھی پوچھ لینا. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ سیرت میں کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم فرشتوں کو دیا ہو اور اس پر اس کو نافذ کرنے سے پہلے یہ شرط لگا دی ہو کہ پہلے محمد سے مشورہ کر لینا, سوائے اس ایک معاملے کے. فرشتوں کے حکم کی تعمیل کرنی ہی تھی، وہ آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول سے، اور جب اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہوا کہ میری رائے کی گنجائش ہے، خوش ہو گئے اللہ کے رسول، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میری رائے یہ ہے کہ تم واپس جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے میں کہہ دیتا ہوں، اے اللہ آپ نے مجھ کو لوگوں کو اپنے بندوں کو عذاب دلوانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، آپ نے مجھ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، میری تکلیف کی وجہ سے اگر یہ فیصلہ ہو رہا ہے میں معاف کرتا ہوں، انتظار کرنے کو میں تیار ہوں، اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کی آئندہ نسلیں مان لیں گی، اس لیے اتنا انتظار میں کر لوں گا، ان کا ظلم بھی سہ لوں گا، ان کی نسلوں تک کا انتظار کر لوں گا، مگر ہلاک نہ کیجیے اللہ اپنے بندوں کو۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ پر۔ اللہ اکبر، یہ محبت، اس کی تو گنجائش ہمارے سینوں میں نہیں رہ گئی۔ آج کا یہ مضمون اتنا اجنبی ہو گیا ہے بڑے 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 دین کے اہمیت رکھنے والوں کے لیے، کہ انسانوں کی محبت، انسانوں کو معاف کرنا، ظالموں کے لیے نرم گوشہ اور ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا، آج یہ مضمون اس امت کے لیے اجنبی بن گیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہیں سے منع کر دیتا، فرشتوں کو وہیں سے منع کر دیتا، ان کو تو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرشتوں تم بھی ابھی تک پہچان نہیں پا رہے ہو میرے حبیب کی محبت کو، میرے حبیب کے اخلاق کو تم بھی پہچان نہیں پا رہے ہو، جاؤ خود دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ وہ اپنے کو ستانے والوں کو ہلاک کروا کر خوش ہوگا، تم جا کر دیکھو، وہ ہلاک کر کے خوش ہونے والی ہستی نہیں ہے، وہ معاف کر کے خوش ہونے والی ہستی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، قطعاً مایوسی کی اور خوف و ہراس کی ضرورت نہیں، ہرگز مایوسی اور خوف و ہراس کی ضرورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حالات کی ایک ترتیب ہے۔ اگر یہ حالات صرف دشمنوں کی طرف سے آ رہے ہوتے اور یہ ماننے کی گنجائش ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو گھبراہٹ کی بات ہے۔ کیا دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کیا اللہ کے پروگرام کے بغیر کچھ ہو سکتا ہوں؟ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، محمد کبھی خیال بھی مت کرنا کہ ظلم کرنے والے جو ظلم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ کیا یہی تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حالات پہلے بھی آتے تھے، حالات اب بھی آتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، اس وقت حالات کے درمیان ہدایت آ جاتی تھی، ساری تکان دور ہو جاتی تھی صحابہ کا، سارا غم دور ہو جاتا تھا صحابہ کا، سارا خوف دور ہو جاتا تھا صحابہ اور اہل بیت کا۔ آج ہدایات وہ موجود ہیں مگر ان ہدایات تک ہم پہنچ نہیں پا رہے، ان ہدایات سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ کیا ہم سے کچھ غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ کچھ اسپیسیفک دو ایک باتوں کا تذکرہ ہو جائے، کتنا وقت؟ جتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے اب تک اپنے ذائقوں پر اور اپنی شہوتوں پر، ہم نے اس کے مقابلے میں کتنا پیسہ خرچ کیا ہے امت کو مضبوط کرنے پر؟ صاف سوال ہے، اور ذرا تلخ لہجے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم سے یہ دھیان غلطی نہیں؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کیا ہم سے یہ غلطی نہیں ہوئی کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ؟ احد میں کیا ہوا تھا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی ایک خاص جگہ پر، اور یہ ہدایت دی تھی کہ جب تک میں نہ کہہ دوں ہٹنا مت وہاں سے۔ جنگ بظاہر ختم ہو گئی، قصہ تمام ہو گیا، وہ لوگ سوچنے لگے کہ اب حضور تو مشغول ہیں یا کچھ زخم آ گئے ہیں، ہدایت ہم تک کیسے پہنچے گی، جنگ ختم ہو گئی، چلو۔ انہوں نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی، وہ جگہ خالی جو چھوڑ دی تو دشمن کے ایک بڑے زبردست جنرل نے یہ دیکھ لیا کہ وہ جگہ خالی ہے، وہ پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، اور اچھی خاصی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور قیامت گزر گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اللہ کے رسول زخمی ہو گئے، کیا کیا ہو گیا۔ ایسی 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 صف ماتم بچ گئے، اور کیا حال ہوا، سیدنا حمزہ شہید ہوئے، شہید و شہداء. میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ وہ جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کا نقصان نہ پہنچنے دیتا؟ اللہ قادر تھا کہ نہیں؟ 50 آدمی ہٹے تھے وہاں، 5,000 فرشتے اللہ بھیج سکتا تھا، کچھ بھی انتظام کر سکتا تھا. خالد ابن ولید کا دل دماغ بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا، ادھر آنے کی نہ سوچ تھی خالد کو، اللہ یہ بھی کر سکتا، لیکن وہ نقصان پہنچنے دیا اللہ نے. اللہ کی آنکھوں کے سامنے وہ نقصان پہنچا، اللہ کی آنکھوں کے سامنے صحابہ شہید ہوئے، اللہ کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کو چوٹیں آئیں، زخمی ہوئے آپ، اور کیا کیا ہوا. کیوں؟ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ ان 50 صحابہ کی اس چھوٹی سی غلطی پہ نقصان نہ پہنچنے دیتا تو ایک بہت بڑے سبق سے امت محروم ہو جاتی. اللہ نے یہ گوارا کیا کہ صحابہ زخمی ہو جائیں، شہید ہو جائیں، اور میرا حبیب زخمی ہو جائے، لیکن اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ امت اسباب کی طرف سے بے توجہی برتے، امت تدبیروں کی طرف سے بے توجہی برتے، امت چوکسی میں کچھ کمی رکھے، امت اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی رکھے. اس امت کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس امت کے دو گروہ ہو گئے ہیں. ایک گروہ اسباب پر یقین، اسباب 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 میں لگا ہوا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمانیات اور یقینیات کے اعتبار سے اس گروہ کا اہتمام اور توجہ کمزور ہے، اور ایک گروہ ایمانیات اور یقینیات میں لگا ہوا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کی توجہ اسباب کی طرف کم ہے. صحابہ کرام کا مزاج میں یہ تھا، نہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اپنی طرف سے کوتاہی کرو گے تو ہم تم کو تکلیف پہنچائیں گے، اور اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرو گے تو اسباب کی کمی کو ہم اپنی غیبی قوت سے پورا کریں گے. کوتاہی تمہاری طرف سے ہوگی تو نمونہ ہے بدر، اور تمہاری طرف سے کوئی اگر کوتاہی تمہاری طرف سے ہوگی تو نمونہ ہے غزوہ احد، اور اگر کوتاہی تمہاری طرف سے کوئی نہیں ہوگی تو نمونہ ہے غزوہ بدر. بدر میں کوئی کوتاہی تم نے نہیں کی تھی، تمہارے پاس جو تھا تم نے حاضر کر دیا، تم نہتے تھے، تمہارے پاس تلواریں نہیں تھیں، تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، تمہارے پاس گھوڑے نہیں تھے، تمہارے پاس ڈھالیں نہیں تھیں، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن تم کو محمد رسول اللہ نے جو کہا تم وہ کر گزرے. تو پھر اللہ نے یہ کہتا ہے جب تم وہ سب کر چکتے ہو جو تم کر سکتے ہو تو پھر میں وہ کرنا شروع کرتا ہوں جو صرف میں کر سکتا ہوں. لیکن جب تم وہ جو تم کر سکتے ہو وہ نہیں کرتے، تب میں وہ نہیں کرتا جو میں کر سکتا ہوں. میں اس وقت تک تمہاری مدد نہیں کروں گا جب تک تم وہ سب نہ کر گزرو جو تم کر سکتے ہو. اور اے برطانیہ کے مسلمانوں، میں آج برسلام مسجد میں پوچھتا ہوں، کیا ہم سب نے وہ کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ ابھی بہت دور ہے وہ بات، ابھی ہماری کوتاہیوں کی فہرست بہت لمبی ہے، ابھی ہمارے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے، اور اس کے بعد ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم ایک قنوت نازلہ پڑھیں اور اللہ سب کو تباہ کر دوں. یہ اللہ کے نظام کو اور اللہ کی سنت کو کم سمجھنے کی دلیل. پہلے تم وہ کرو جو تم کر سکتے ہو، باندھو پیٹ پر پتھر، اپنے چولوں کو بجھاؤ دو دو مہینے، کیا کچھ نہیں کروایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام. لیکن جب یہ سبق ملتا ہے کہ جب وہ تم سب کر چکو، جب سب کر چکو تب کھڑے ہوئے اللہ کے رسول سجدے میں گرے بدر میں، اے اللہ جو کچھ ہے وہ حاضر ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں. اور اب اتنی بات صفات سے کہتا ہوں، اللہم ان تہلکہ بہ العصابہ فلن تعبد فی الارض، اگر آج میرے ان جانثار ساتھیوں کو بھی آپ نے یہاں پر آج ہلاک کروا دیا تو اتنی بات ضرور ہے اللہ، بعد میں تیرا نام لینے والا پھر کوئی ہوگا نہیں دنیا. صلوات و سلام ہو محمد رسول اللہ کو، یہ انہی کا مقام تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کہی. لیکن کب کہی؟ احد میں کیوں نہیں کہی آپ نے؟ کیونکہ مسئلہ تو غلطی کا احساس تھا، احد میں جو کچھ ہوا اپنی غلطی سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں احد کا پورا سبق دے دیا اور صاف صاف یہ اعلان کر دیا، دیکھو تم کو کرنا پڑے گا، تم کو تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا، تم کو اپنے وسائل کو صحیح استعمال کرنا ہوگا، تم کو مقاصد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوگا، زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارو، گھر والوں کا مزاج سادگی کا بناؤ، شوہر اور بیوی دونوں مل کر ایک مضبوط یونٹ بن کر اللہ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بنو. تمنائیں سب گھر والوں کی، بچوں کی اور بوڑھوں کی ایسی ہو جائیں کہ سب کچھ گوارا ہے مگر اللہ کے دین کا نقصان گوارا نہیں. یوں ہی مددیں آ گئی تھیں لوگوں. مددیں کن عورتوں پر آئی تھیں؟ مددیں کن شوہروں اور بیویوں پر آئی تھیں؟ ایک شوہر اور ایک بیوی کا واقعہ حیات صحابہ میں موجود ہے کہ روزانہ صبح کو نکلتے تھے مزدوری کی تلاش میں، دن بھر مزدوری کی تلاش میں ناکام رہ کر شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آئے، میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے. صبح کو اگلے دن پھر نکلے، دن بھر تلاش کیا، پھر شام کو خالی ہاتھ آئے، پھر بھوکے سو گئے. تین دن تک لگاتار یہ ہوتا رہا. چوتھے دن پھر شوہر نکلے، سنت کے مطابق بیوی دروازے تک آئیں، سلام کر کے رخصت کیا، مسکراتے ہوئے رخصت کیا. جب چند قدم شوہر باہر گھر کے چل دیے، پھر بیوی نے پکارا اور کہا ذرا ایک منٹ میری بات پھر سنیے گا، ایک بات یاد آئی ہے. پھر پلٹے شوہر، پھر گھر کے اندر آئے اور اب بیوی نے کہا کہ میں ایک بات کہنا بھول گئی تھی، چوتھا دن ہے آج، میں آپ کو خالی اتنا کہنا چاہتی ہوں کہیں میری محبت میں کوئی حرام لقمہ گھر میں لے کر نہ آ جائیے گا، ہم چوتھی رات پھر بھوکے سو جائیں گے مگر حرام لقمہ لے کر نہ آئیے گا. اے لوگوں، کیا ہم نے اپنے گھر والوں کا یہ مزاج بنایا؟ ابھی آگے بہت جانا ہے اور جتنی جلدی خود پہنچ جائیں گے اتنی ہی کم تکلیفوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ فتح کی منزل شروع کر دے گا. ورنہ ایک کورس ہے، وہ تو پورا ہونا ہی ہے، تم اپنی مرضی سے کر لو یا اللہ کی جبر سے کر لو. انشاءاللہ حالات پلٹیں گے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. تجربہ کار بوڑھی عورتیں، جب کسی پریگننٹ عورت کے درد شروع ہوتا ہے تو وہ عورت تو چیختی ہے اور کراہتی ہے، لیکن ماں بوڑھی جو ہوتی ہے وہ مسکراتی ہے کہ اب پین شروع ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب ڈلیوری قریب ہے. لوگوں، میرے ناشیز خیال میں امت مسلمہ کے جانباز نوجوانوں پر جو یہ حالات آ رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ پر بحث مجموعی جو یہ حالات آ رہے ہیں، یہ ایک لیبر پین. ایک بچے کے جنم دینے سے پہلے ایک عورت کا پورا وجود ہل جاتا ہے، چیخ پڑتی ہے وہ عورت، کراہ پڑتی ہے وہ عورت، زلزلہ آ جاتا ہے اس عورت کے پورے جسمانی نظام میں، تب ایک بچہ جنم لیتا ہے. ایک پورا نیا دور جنم دیں ہم بغیر تکلیف سے گزرے، ہماری اگر یہ تمنا ہو تو اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. یہ حالات صرف امت پر کیوں گزر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ درد صرف ماں کو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے صرف ماں کو ہوتا ہے کہ ماں ہی کو پالنا ہے اس بچے کو. اگر اس درد کے گزار کے بغیر بچے کو وہ جنم دے دے گی تو اتنی محبت اس ماں کو اس بچے سے نہیں ہو پائے گی. پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اور اس کے بعد جنم دینے کی تکلیف، اسی تکلیف کی وجہ سے ماں کے دل میں وہ محبت ہوتی ہے جو صرف ماں کا حصہ ہے. ہزار قصور اور گنہگاری کے باوجود پوری اقوام عالم کے مستقبل کے ساتھ جو ہمدردی سیدنا محمد رسول اللہ کی اس امت کو ہے، وہ دنیا کی کسی قوم کو نہیں ہے. کسی امت کو لیبر پین سے گزرنا ہے، اس لیے کہ آگے آنے والے دور کو اس کو ماں کی طرح پروان چڑھانا ہے. اگلا دور انصاف کا دور ہوگا، اگلا دور خلافت کا دور ہوگا، اگلا دور عدل و عدل کا دور ہوگا، اگلا دور حقوق کی ادائیگی کا دور ہوگا. لیکن وہ کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، یہ میں نہیں کہنے جا رہا ہوں، لیکن دور کی بات کر رہا ہوں. دور ممکن ہے کہ میری زندگی میں اگلا دور نہ آئے، ممکن ہے آپ کی زندگی میں نہ آئے، لیکن اگر ہم صرف اپنی زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں اخلاص کی کمی ہے. اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود حضور سے کہہ دیا، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، محمد میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو وعدے ہم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ان میں سے کچھ تم کو دکھا بھی دیں اور کچھ وعدے تمہاری زندگی کے بعد پوری کریں. یہ تمنا مت کرنا کہ سارے وعدے تمہارے سامنے پورے ہوں. اور کیا یہی تاریخ نے سچ ثابت نہیں کیا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا تھا اس لیے کہ سارے اقوام عالم کے تہذیبی اور دین کے اوپر اللہ تعالیٰ دین حق کو غالب فرما دے. کیا یہ وعدہ حضور کی زندگی میں پورا ہوا تھا؟ امت کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ پوری دنیا پر دو سپر پاورز کا اس وقت قبضہ تھا، اور ان دونوں سپر پاورز کے اوپر اسلام جب پھیلا وہاں اور چھایا، وہ چھایا ہے دور صدیقی اور دور فاروقی میں، دور خلافت راشدہ میں. تو زندگی میں سارے خواب پورے ہو جائیں گے، یہ بھی ہماری ایک بیماری ہے. اس لیے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے خلافت آ جاتی تو کچھ مزہ ہم کو بھی ملتا، کچھ ہم بھی ذرا ٹھاٹ بار سے رہتے، کچھ ہمارے بھی کچھ سیلوٹ ہم کو بھی کوئی کرتا، کچھ ہمارے لیے بھی اس کی توپوں کی سلامی دی جاتی. یہ کیا ہیں جتنے دن سے یہیں مسکین مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، کبھی ہم بھی ذرا اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھتے، کبھی ہم بھی پرائم منسٹر بیٹھتے، کبھی ہم بھی کہیں کسی بلیک ہاؤس میں رہتے. غلط کہہ دیا میں نے، ہاں مجھے انگریزی کم آ رہی. یہ سب ہماری اندر کی سب چوری، سب تمنائیں، سب احساس کمتری. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظم عالم کو جو پڑھتا تھا، نظم عالم کو اپنے حجرے میں رہتے ہوئے پڑھتا، اس مسجد سے پڑھتا تھا جس میں سن 9 ہجری تک چراغ بھی نہیں جلا تھا، اس مسجد سے پڑھتا تھا جس میں کھجور کی چھالوں کی چھت تھی، اس مسجد سے پڑھتا تھا. ان کے دل میں کوئی احساس کمتری نہیں تھا. یہ میں نے کیا لفظ بول دیا، ان کا دل اور احساس کمتری. ساری دنیا کے تمام خزانے ایک سیکنڈ کے لیے ان کے غلاموں کو معروف نہیں کر سکے تو انہیں کیا معروف کرتے. اس لیے اپنی تمناؤں کا بھی رخ ٹھیک کریں، اپنے جذبات کا بھی رخ ٹھیک کریں، اپنے اندر توازن پیدا کریں، اپنی آمدنیوں کے خرچ کو صحیح طور پر سوچیں. ہمیں کس طرح کی ایجوکیشن چاہیے، ہمیں کس طرح کی تعلیم چاہیے، کیسے لوگ ہم کو چاہیے. کیا ایسے لوگ اگر دنیا میں تیار ہوئے جو اللہ تعالیٰ کہ دین کے مکمل عالم ہوتے ہوئے بہترین سائنسداں، بہترین سائنس ٹیکنالوجی کے ماہرین، بہترین جدید علوم کے ایکسپرٹ تیار ہوں تو کیا وہ بہترین کارکن نہیں بنیں گے انصاف کی اس تحریک کے، سچائی کی اس مہم کے؟ ہم نے کیا انویسٹ کیا ہے، کیا ہم نے پلان کیا ہے اجتماعی طور پر؟ ابھی ہمارے اندر کتنی کمی ہے آرگنائزیشن کی. اگر میں ان موضوعات کو چھیڑوں تو بہت باریک احساسات ممکن ہے کہ کہیں ابھرنے لگیں. کیا صورت حال ہے ضلعے ضلعے کے مسلمانوں میں تفریق، مسجد مسجد کے مسلمانوں میں تفریق، برادری برادری کے مسلمانوں میں تفریق، صوبے صوبے کے مسلمانوں میں تفریق، ملک ملک کے مسلمانوں میں تفریق. عجیب صورت حال ہے. مجھے معاف کیا جائے اگر ہم یہ سمجھیں کہ اقوام عالم کے سامنے امت کو کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ نبوی اسلام پر آئے. نبوی اسلام بغیر اقوام عالم کو مخاطب بنائے ہوئے نہیں آئے گا. وہ نبوی اسلام، وہ پیغمبرانہ اسلام جس میں راتیں ہوتی ہیں ذکر کے لیے، دن ہوتا ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، جس میں یہ نہیں ہوتا کہ ذکر کرنے والے عالمی حالات سے بے خبر اور عالمی حالات میں جوجھنے والے ذکر سے غافل. جب تک یہ تقسیم رہے گی تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. آج تک مفسرین یہ طے نہیں کر سکے کہ یا ایھا المزمل پہلے اتری، یا ایھا المدثر پہلے اتری، یا اقرا بسم ربک پہلے اتری. عجیب لطیفے ہیں. تفسیر کی کتابیں میں کھول کے دیکھیے، روایات ملتی ہیں، کوئی کہتا ہے اقرا بسم ربک پہلے اتری اور عام مشہور یہی ہے، کوئی کہتا ہے یا ایھا المزمل پہلے اتری، کوئی کہتا ہے یا ایھا المدثر پہلے اتری. میں تو ایک معمولی سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، یہ طے نہ ہونے دینا کہ کون سی صورت پہلے اتری ہے، یہ بھی اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے. کیونکہ یہ تینوں ساتھ ساتھ چلنا ہے. اقرا بھی چلے گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو اور بلبلاؤ، اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاحجر ولا تمن تستکثر. یہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اور اپنی داعیانہ اور مجاہدانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ تینوں صورتیں شروع میں اتری، صورتوں کی ابتدائی آیات. اور یہ طے نہیں ہونے دیا اللہ نے کہ کون سے پہلے اتری، اس لیے کہ اگر یہ بالکل طے ہو جاتا کون سے پہلے اتری تو جس کا ذوق ہوتا وہ کہتے کہ یہ پہلے اتری، اس لیے اسی میں لگو، باقی سب بیکار. شخصیت مکمل جب ہوگی، جب علم بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور دعوت و جہاد بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے جامع نظام کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آخری بات، اور وہ یہ کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مختلف محنتوں کو، مختلف شخصیات کو، مختلف شعبوں کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا کیا. اللہ سب کو جزائے خیر. سب ہمارے محسن ہیں، ان میں سے ایک نہ ہو تو ہم بالکل اپاہج ہو جائیں، سب ہمارے محسن ہیں، اللہ سب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح یاد رکھیے ایک جملہ میرے والد ماجد سے، حضرت شاہ عبد القادر راہوری رحمہ اللہ مقدرہ عارف باللہ نے کہا تھا، عجیب و غریب جملہ تھا وہ، ان کا مولوی صاحب اس دنیا میں ایک ہی دکان پر سب سودا نہیں ملا کرتا، جو چیز جہاں سے ملے وہ لے لینی چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے، جو چیز جہاں سے ملے لے لینا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ کامل کے انتظار میں عمر عزیز کو ضائع کرنا کہاں کی دانش مندی ہے، کامل کے انتظار میں عمر عزیز کو ضائع کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اگر مزاج میں ہمارے طلب آ جائے، اگر مزاج میں سیکھنے کا مزاج آ جائے تو ہم ہر ایک سے سیکھنے لگیں، کسی سے کچھ سیکھیں، کسی سے کچھ سیکھیں، سب کے لیے دعا کریں۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بہترین حکمت اور اخلاق آپ نے کہاں سے سیکھے، عجب جواب دیا انہوں نے، جس میں اخلاق کی کچھ کمی تھی میں نے اسی سے اخلاق سیکھے۔ ان کا وہ کیسے؟ ان کا میں نے کسی سے ملا اور کچھ دیر کی بات چیت کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس آدمی کو غصہ جلدی آتا ہے، تو مجھے اس سے تکلیف ہوئی۔ پھر میں نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بیماری میری بھی ہے، تو میں لگ گیا اپنی اصلاح میں اور خوب دن تک کوشش کرتا رہا کہ مجھے میرے غصے پر قابو آ جائے اور مجھے غصہ نہ آیا کرے، اور آئے تو میں بالکل پی جاؤں کسی کو پتہ دینے سے۔ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب میں نے یہ سبق سیکھ لیا تو میں نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ اللہ وہ میرا استاد اور معلم، اس کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے کیا سکھا گیا، اے اللہ میرے سبق سیکھنے کی اس کو جگہ دے دے اور اس کی بھی یہ بری عادت چھڑوا دے۔ آدمی سیکھنے پر آ جائے تو یہاں اس طرح سیکھ سکتا ہے، اور نہ سیکھنے پر آئے، فلاں جماعت میں یہ خرابی، فلاں عالم میں یہ خرابی، فلاں بزرگ میں یہ خرابی، فلاں مصنف میں یہ خرابی، اور اللہ جانے پھر کہاں تک پہنچتی ہے خرابی۔ یہ اپنے مزاج کی خرابی ہے، اس لیے قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، آج سے 40-50 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یو کے میں ایسی مسجدیں ہوں گی، ایسے منور چہرے ہوں گے، ایسے حفاظ قرآن ہوں گے، ایسے قرائے قرآن ہوں گے، ایسے مدارس ہوں گے، ایسے نوجوان ہوں گے کہ جن کے چہرے پر ان کی سامنے دیکھ کر تعریف تو کرنے سے ذرا سا احتیاط کرتا ہوں، ورنہ میرا حساس دل چپ چاپ جب میں لیٹتا ہوں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے دل کیا کہتا ہے، میں کیا دعائیں کرتا ہوں کہ اے اللہ ان نوجوانوں کو تو اپنی طرف سے حفاظت ملے، اے اللہ ان کی جوانی کو بے داغ رکھ، اور اے اللہ یوسف علیہ السلام کی روحانیت کو متوجہ کر دے، اور اے اللہ حسن اور حسین کے اس لشکر میں ان کو شامل کر دے، وہاں پر پہنچا دے جہاں سیدہ شباب اہل جنہ ہوں گے۔ کیا حسین نوجوان، کیا اتباع سنت کے رواج، یہاں تک جو اللہ نے پہنچایا ہے وہی اللہ انشاءاللہ عظیم منزل تک بھی پہنچائے گا، وہی اللہ وہ دن دکھائے گا کہ حق غالب ہوگا اور باطل مغلوب ہوگا، وہی اللہ وہ دن دکھائے گا۔ وہ اللہ وہ دن کیسے دکھائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آتے ہی ایک کوہرام مچ جائے، ایک انقلاب مچ جائے، اور دنیا میں کروڑوں عیسائی، جو قرآن مجید اشارہ کر چکا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ، قرآن اشارہ کر چکا عیسیٰ علیہ السلام کے موت کے پہلے بہت بڑی تعداد میں اہل کتاب ایمان لائیں گے، اس وقت دنیا میں آبادی کا توازن کیا بن جائے گا، دنیا میں طاقت کا توازن کیا بنے گا، دجال کا کیا حشر ہوگا، دجالیت کا کیا حشر ہوگا، یاجوج ماجوج جو آج پوری دنیا میں ایک تباہی مچائے ہوئے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا، یہ سب ہونے والا ہے۔ لیکن ہم سب اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اس مبارک گروہ میں ہوں جو مہدی اور عیسیٰ کا گروہ ہوگا، اور ادھر نہ چلے جائیں جدھر کے دجال کا گروہ ہوگا۔ اس کے لیے ابھی سے چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ جو نیکیاں نصیب ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو کمی ہے اس کے لیے عزم و ارادہ کیجئے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے کہ ہم اپنے اندر وہ کمیوں کو دور کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قافلے کو آگے بڑھاتا چلا جائے، یہاں تک کہ دنیا میں فتح نصیب ہو اور آخرت میں مغفرت اور اللہ کی رضا نصیب ہو، جو ہمارا اصل قبلہ و کعبہ ہے۔ دعا کر لیں، دعا کے بعد کچھ ضروری اعلان ہو گئے، اس لیے دعا کے بعد اعلان سننے سے پہلے حضرات نہ اٹھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں ہم خطاکار اور قصوروار ہیں معاف فرما دیجئے اللہ. اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں ہم نے سچوں سے سنا ہے کہ آپ خطاکاروں کو معاف فرماتے ہیں. اے اللہ حاضر ہیں ہم خطاکار اور گنہگار بندے حاضر ہیں گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں معاف فرما دیجئے اللہ غفلت کو معاف فرما دیجئے فضول خرچی کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ فضول خرچی کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ فضول خرچی کو معاف فرما دیجئے. اور اے اللہ اپنے وقت کو اور اپنے آپ کے دیے ہوئے مال کو اے اللہ بچا بچا کر صحیح مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو خاص محبت کی نگاہ سے دیکھ لے پیار اور رضا کی نگاہ سے دیکھ لیجیے. اے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی طرف سے جواب نہ آئے کہ تمہیں میری محبت کی خاص نگاہ مانگنے کی ہمت کیسے ہو رہی ہے. وہ نگاہ تو میری پڑا کرتی تھی بلال اور خباب پر عبید اور عمار پر اور اے اللہ ان جیسوں پر. آپ نے اگر یہ جواب دیا تو یقیناً صحیح جواب ہوگا ہم اس سے بھی زیادہ سخت جواب سے مستحق ہیں مگر اے اللہ ہم پھر آپ سے عرض کرنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں. اللہ پھر ہم کہاں جائیں. اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما. اے اللہ جن نیکیوں کی توفیق دی ہے آپ ہی نے دی ہے ہم اپنے بلبوتے پر تو ایک سجدہ نہیں کر سکتے ایک رکوع نہیں کر سکتے ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. جن نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی وہ ہمارے نفس و شیطان سے شکست کھا جانے کی وجہ سے ہے. اے اللہ ہم کو اے اللہ اس چنگل سے نکال کر اگلی نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کو اے اللہ اس ملک کو جو صدیوں تک ظلم کا عالمی مرکز رہا اے اللہ اپنی قدرت سے بدل دے. اے اللہ اپنی قدرت سے بدل دے انصاف کا مرکز بنا دے سچائی کا مرکز بنا دے. تمام نبیوں پر ایمان رکھنے والے یہاں سے پورے عالم میں پھیل کر تمام نبیوں پر ایمان کی دعوت چلائیں اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان کی دعوت چلائیں اس طرح بکھری ہوئی انسانیت کو متحد کر دیں. اے اللہ ہدایت کے ایسے اسباب پیدا کر دیں مایوسیوں کو نکال دے شکوک و شبہات کو نکال دے خوف کو نکال دے امید کو غالب کر دے ارادے کو مضبوط کر دے ہمت کو مضبوط کر دے قدموں کو جمع دے. ہم چلتے چلتے عہد کرتے ہیں اللہ ہم چلتے چلتے عہد کرتے ہیں آخر دم تک آپ کے کلمے پر جمے رہیں گے آپ کے دین پر جمے رہیں گے. مگر ایک گزارش ہے ہم کمزور ہیں ہمارا زیادہ سخت امتحان نہ لیجیے گا. اے اللہ ہمارا زیادہ سخت امتحان نہ لیجیے گا ہمارا زیادہ سخت امتحان نہ لیجیے گا. اور اگر کسی کا کوئی امتحان ہم میں سے مقدر ہی ہو اے اللہ تو اس کو امتحان سے پہلے برداشت کی طاقت دے دیجیے گا جمنے کا حوصلہ دے دیجیے گا اور آخری وقت میں کلمہ زبان پر جاری کر دیجیے گا. اور اے اللہ محض اپنے کرم سے مغفرت فرما کر جنت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام اپنے حبیب رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر ان پر اور ان کے اہل بیت پر ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر ازواج مطہرات پر اولیاء اللہ پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.